الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ آج کل ہمارے معاشرے میں مسلمان نوجوان ہوں یا مسلمان افراد ہوں ان کے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو دین کی نظر میں اچھے نہیں ہیں اور دین نے یہ چاہا ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے. مثال کے طور پر آج کل سیلاب آیا ہوا ہے, پنجاب ہو سندھ ہو وہ اس المیے سے گزر رہے ہیں, مگر وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کام کرنے والے ذمہ دار جو افراد ہیں وہ بڑے اعتماد سے کہتے ہیں کہ ہم اس سیلاب کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. اسی طرح نوجوانوں کے منہ پر بھی یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ مجھے اپنے اوپر اعتماد ہے, آئی ول ڈو اینڈ آئی کین ڈو اٹ. اس طرح کے جو الفاظ ہیں کیا شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے؟ ہم قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو دو انبیاء کرام, سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور مثال کے ہمیں پیش کیا ہے. وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے, حدیث میں بھی آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک بار کسی مجلس میں یہ کہہ دیا کہ میں آج رات اپنی بیگمات کے پاس جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے نا اور مجھے ان سے 99 یا 100 بچے ملیں گے. بس اتنا کہا, اللہ تعالیٰ کا نام بھی نہیں لیا, بس اتنے لفظ کہے کہ آج رات میں اپنی بیگمات کے پاس جاؤں گا اور مجھے 99 یا 100 بچے ملیں گے, اولاد ہوگی میری, بس اتنا کہا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. اب اللہ کا رسول ہے, اس سے بھی یہ لفظ نکل گئے. انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا, نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے صرف ایک بچہ دیا اور وہ بھی ادھورا, صحیح بچہ بھی نہیں ملا ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے, جیوز بھی تھے, مشرکین تھے, یا جیوز جو ہے نا انہوں نے سوال کیا اور مشرکین کو آگے بڑھایا کہ آپ سوال کر لیجئے. سوال یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ وہ نوجوان جو غار میں جا کے ٹھہر گئے تھے وہ کیا واقعہ ہے؟ آپ نے اتنا فرما دیا کہ میں کل تمہیں بتاؤں گا. یہاں بھی انشاءاللہ نہیں کہا اور نتیجہ یہ نکلا کہ 2 دن 4 دن 8 دن گزر گئے, وہی نہ آئی اور لوگوں کو باتیں چھانٹنے کا موقع مل گیا کہ دیکھیے ایسا رسول جس سے ہم نے سوال کیا ہمارا جواب اس کے پاس نہیں ہے, کل کا کہا تھا اور آج ہفتہ تقریباً پورا گزر چکا ہے ابھی تک اس کے پاس وحی نہیں آئی، یہ بس ایسی بات ہے، ان کو پروپیگنڈا ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو یہ چھوٹی موٹی مسٹیک جو ہیں یہ اللہ کے انبیاء سے بھی ہوتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ عین اس موقع پہ انبیاء کو سمجھا بھی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل فرمائی، اس سوال کا جواب ہفتے بعد ملا، تو ساتھ یہ سمجھا دیا، وَلَا تَقُلْ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کبھی ایسی بات آئندہ ہرگز نہ کیجیے گا کہ میں کل یہ بتاؤں گا، اِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں اگر اللہ چاہے تو ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا۔ صاحب سمجھا دیا۔ تو یہ جو مستقبل کے معاملات ہیں، ان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسلمان کو اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ انسان مستقبل کے جو بھی معاملات ہیں ان کو اللہ پر چھوڑ دے، جس کو دینی اصطلاح میں توکل کہتے ہیں، کہ اللہ پر اعتماد کرے، اس پر یعنی اسی کو سب کچھ جانے، اور یہ یقین رکھے کہ اگر وہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ یہ توکل ہے۔ اس توکل کی تعریف بعض علماء نے یوں کی ہے کہ انسان اپنے سارے اختیارات کو چھوڑ دے اور اللہ کو اختیار دے دے کہ اللہ تو میرے ساتھ جو چاہے کر۔ وہ مثال یوں دیتے ہیں جیسے ایک مردہ آدمی ہے، فوت ہو گیا ہے، اب اس کو ایک شخص آیا ہے جو غسل دینا چاہ رہا ہے۔ اب جب وہ غسل دیتا ہے تو مردہ آدمی حرکت نہیں کرتا، وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو الٹتا ہے، پلٹتا ہے، جہاں چاہتا ہے اس کو ٹچ کرتا ہے اور اس کے جسم کو دھوتا ہے، لیکن وہ نہ ہلتا ہے، نہ اعتراض کرتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ آنکھوں سے دیکھ پاتا ہے، بس جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ساکت ہے۔ بے نہیں، اسی طرح ایک مسلمان کو اپنے کل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر اس طرح اعتماد کرنا چاہیے کہ وہ جو چاہے گا ہوگا، جو چاہے گا کرے گا، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں اور میں نے چوں تک نہیں کرنی۔ یہ ہے اصل توکل، جس کی تعریف اکثر علماء نے کی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ توکل جو ہے یہ آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان، اور باقی جو ایمان ہے وہ انابت ہے، رب کی طرف رجوع ہے۔ آدھا ایمان اس طرح کے دین جو ہے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نام ہے، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی عبادت اور مدد چاہنا، اس کا نام ہے دین، اس کا نام ہے دین۔ تو توکل جو ہے وہ ہے استعانت، مدد چاہنا، یہ آدھا دین یہ ہوا، اور عبادت آدھا دین یہ ہوا۔ تو اس طرح یہ آدھا دین بنتا ہے توکل۔ اور اکثر علماء یہ لکھتے ہیں کہ جو متقی لوگ ہیں، جو اللہ پر یقین کرنے والے ہیں، ان کو یقین کے جو مقامات نصیب ہوتے ہیں، ان مقامات میں ایک بڑا اعلیٰ مقام توکل کا ہے، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ جب درجات علیا جو ہیں، اعلی درجات جو جنتیوں کے ہیں، ان جنتیوں کے اعلی درجات میں ایک درجہ ہے، بشرطے کہ بندہ اللہ پر توکل کرے، اللہ پر اپنا اعتماد کرے، اور مستقبل کے جو معاملات ہیں وہ خدا خوفی کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دے، اللہ جو چاہے گا ویسا ہی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ بشر الحافی ایک بہت بڑے بزرگ صوفی بزرگ گزرے ہیں، نیک انسان تھے، مستجاب الدعوات تھے، اور وقت کے جو بڑے بڑے علماء تھے، جن میں مفسرین بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، ان کو اپنا واقعی اپنے سے زیادہ نیک بزرگ سمجھتے تھے اور ان سے دعائیں بھی کرواتے تھے۔ بشر الحافی کا کہنا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ جھوٹ نہ بول رہا ہو۔ وہ اس لیے کہ اللہ نے اس کے مقدر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ بعد میں چوں چرا کرتا ہے، کہتا ہے ایسا کیوں ہو گیا۔ تو وہ جو اس کا جملہ تھا پہلے کہ میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، جب اللہ نے تھوڑی سی آزمائش میں ڈالا، اس وقت وہ شکوہ کرنے لگا، تو کیا یہ سچا انسان تھا؟ یہ سچ نہیں بول رہا تھا۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے روز ہر ایک کا حساب کتاب ہونا ہے، مگر میری امت کے 70,000 افراد ایسے بھی ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے. آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون, یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے دم جھاڑ نہیں کرواتے. بیمار ہوں, تکلیف ہو, وہ خود کلام پڑھ لیں گے, خود اپنے اوپر دم کر لیں گے, لیکن کسی کو نہیں کہیں گے, چاہے وہ کتنا ہی نیک بزرگ کیوں نہ ہو. اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ مجھ پر دم کیجئے, مجھ پر جھاڑ دم کیجئے, مجھ پر رقیہ پڑھ لیجئے, نہیں, وہ خود ہی سب کچھ کریں گے, کیونکہ ان کو اپنی دعاؤں پہ, انہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہوتا ہے. وہ اپنا ٹرسٹ اور یقین دوسرے کو نہیں دیتے اللہ کے بارے میں, بلکہ انہیں اپنی دعاؤں میں اور اپنی آہوزاری میں اور رب سے اپنے تعلق پہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ میری دعا سنے گا. اس لیے وہ خود ہی کرتے ہیں سب کچھ, کسی کو نہیں کہتے. اور آپ نے فرمایا ولا یتطیرون, اور وہ فال بھی نہیں نکالتے. فال سے مراد یہی ہے, جیسے ہمارے ہاں فالیں نکلتی ہیں, سڑکوں پہ جائیں تو بیٹھے ہیں لوگ فٹ پاتھ پہ, طوطا لیے بیٹھے ہیں, کارڈ ان کے پاس پھیلے ہوئے ہیں, اور بندہ جاتا ہے اسے روپے 2 روپے 10 روپے دیتا ہے, اور طوطا اس کی فال نکالتا ہے اور وہ پڑھ کے سنا دیتا ہے, اور بندہ اگر اس پہ یقین کر لے تو یہ فال ہے. بھئی وہ کیا, اس میں کیا رکھا ہے, اس کی قسم, اس نے طوطے نے یا اس کارڈ نے کیا قسمت بتانی ہے. آدمی اپنے مستقبل کو جاننے کے لیے اعتماد اللہ پر نہیں کرتا بلکہ ان چیزوں پر کرتا ہے, اور یہ بیماری ہم میں عام ہے. آج کل اخبارات میں, ریڈیو میں, ٹی وی پر جو مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں, اس میں اسی قسم کے عقیدے کو مسلمانوں کے ذہنوں میں پیوست کیا جا رہا ہے کہ آپ کا سٹار کون سا ہے, آپ کا نام کیا ہے, آپ کے والدہ کا نام کیا ہے, اور ان کو پوچھ کے پھر اس کے بعد وہ جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ سب خدائی کے دعوے ہیں. وہ خدائی کے دعوے ہیں کہ بھی کل کو یہ ہوگا, آپ کا رشتہ بھی ہو جائے گا, آپ انتظار کیجئے, اگست کا مہینہ آئے گا, ستمبر کا آئے گا, جنوری کا آئے گا, آپ کا رشتہ ہو جائے گا. اور بڑی اچھی خبریں لگ رہی ہیں, آپ کے نام سے بہت کچھ چھلک رہا ہے, آپ کی تاریخ پیدائش سے بہت کچھ مل رہا ہے. یعنی بندوں کے ذہنوں کو اور ان کے دلوں کو, ان کے خیالات کو اللہ سے کاٹ کے ان چیزوں کی طرف جوڑا جا رہا ہے, اور ہم مسلمان ہیں کہ ان پر اعتماد کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ولا یتطیرون, یہ جنت میں بغیر حساب جانے والے وہ لوگ بھی ہوں گے جو فالے نہیں نکلوایا کرتے, وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں, وہ ان چیزوں پہ کچھ نہیں, ان کو سہارا نہیں بناتے, وہ اپنا سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات کو بناتے اور کسی کو نہیں بناتے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ایک دعا کو سنتے ہیں, یاد کرتے ہیں اور ہمیں کنوے کرتے ہیں. فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بے شمار دعاؤں میں ایک بڑی خاص دعا یہ بھی تھی, اور دعا یہ تھی کہ اللہم, اے اللہ, لک اسلمت, میں تیرے لیے اپنے آپ کو سپرد کر چکا, وبک آمنت, اور میں تجھ پر ایمان لا چکا, تجھ پر یقین کر چکا کہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے, وبک آمنت وعلیک توکلت, اور اللہ میں نے تجھ پر توکل بھی کیا, ہر معاملہ مستقبل کا اس کا سہارا میں تمہیں بنا رہا ہوں, کسی اور کو نہیں بنا رہا, وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ, اور کبھی مشکل پیش آئی یا تجھ سے راز و نیاز کی ضرورت پڑی تو میں صرف تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں, کسی اور کی طرف نہیں جاتا, وَبِكَ خَاصَمْتُ, اور تیرے نام کی وجہ سے میں دوسروں سے لڑتا بھی ہوں. کوئی اگر تیرے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتا ہے, کسی اور پر توکل کرتا ہے, کسی اور کو سہارا مانتا ہے, تو میں پھر صرف تیرا نام وہاں لیتا ہوں اور کہتا ہوں نہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے تیری ذات کے. یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دعا تھی. بڑی خوبصورت دعا ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے یہ روایت کیا ہے. پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اپنا ارشاد بھی ہے. آپ فرماتے ہیں مسلمانوں, لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، مسلمانوں اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے، یعنی اسی پر ٹرسٹ کرو، اسی پر اعتماد کرو، اسی کو اپنا ملجا بناؤ، اسی کو اپنا سہارا بناؤ، اسی کو اپنا ٹھکانہ بناؤ، وہی رب ہے، اسی کو اگر ہم اس طرح تسلیم کر لیں تو لرزقکم کما یرزق الطیر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسا رزق دے گا جیسا ایک پرندے کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے کہ وہ صبح جب اٹھتا ہے تو تغدو خماسن وتروح بطانن، جب صبح جاتا ہے تو خالی پیٹ ہوتا ہے اور جب شام کو آتا ہے تو پیٹ اس کا بھرا ہوتا ہے اور اس کو کل کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ اعتماد ہو تو ہمارے حالات کیوں نہ درست ہوں۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہرس، لالچ، اس نے ہمیں باولا سا بنا دیا ہے اور حال کو بہتر بنانے کی بجائے مستقبل کی جو فکر ہے وہ ہم پر مسلط کر دی ہے، اور جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اللہ نے اس وقت جو مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں میں ان سے محظوظ نہیں ہو پاتا۔ سب کچھ ہے، میں خوش ہوں، نہیں، میں کل کی فکر رکھ کے آج کی ان نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہوں۔ یہ حال ہے ہمارے، اللہ سے کٹ جائیں تو حالات ایسے ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ پر توکل کیسے انسان کرے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مثلا ایک بادشاہ ہے، وہ کسی غریب آدمی کو یا کسی ضرورت مند کو ایک روپیہ دیتا ہے، وہ روپیہ لے کے جاتا ہے، اتفاق سے اس کا روپیہ وہ چوری ہو جاتا ہے۔ اب وہ بادشاہ کے پاس، بادشاہ اس کو ملتا ہے، وہ بتاتا ہے، رونا روتا ہے، آپ نے جو روپیہ دیا تھا وہ چوری ہو گیا۔ تو بادشاہ کہتا ہے گھبراؤ نہیں، میرے پاس خزانے ہیں، تم جب بھی آؤ گے نا میں تمہیں دے دوں گا، ایک نہیں بلکہ کئی گنا زیادہ دے دوں گا، بس اتنی سی بات ہے۔ اب شرط یہ ہے کہ جس کا پیسہ چوری ہوا ہے یا جس کو افسوس ہوا ہے، غم پہنچا ہے، وہ واقعی اللہ پر یقین رکھے، اعتماد کرے اور یقین مان لے کہ اللہ بھی بادشاہ ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ اگر دے رہا ہے، لے رہا ہے تو دے بھی دے گا۔ اس طرح کا توکل اگر بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ دینے کو تیار ہے۔ اکثر علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ توکل ایمان کی شرط ہے، میں مومن بنتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ پر توکل بھی کروں۔ جو بات کی تو ساتھ ہی یہ کہتا ہے اللہ کے رسول، یہ اونٹنی ہے، میں اگر اس کو چھوڑ دوں یہ چرتی رہے اور آپ سے باتوں میں مشغول ہو جاؤں اور آپ سے سیکھنے میں مشغول ہو جاؤں یا مسجد میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کروں، تو اونٹنی کو چھوڑ دوں وہ چرتی رہے اور پھر اس کے بعد میں کہوں میں اللہ پہ توکل کر رہا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، اصل توکل یہ کہ اعقلھا ثم توکل علیہ، سب سے پہلے اونٹنی کے گھٹنے باندھو اور پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو۔ میں اپنی گاڑی کو باہر ایسے چھوڑ آؤں، نہ اس کے میں شیشے بند کروں نہ لاک کروں اور چلاؤں مسجد میں کہ اللہ پہ توکل کرتا ہوں، مسجد میں پڑی ہے، باہر کھڑی ہے، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرنے جا رہا ہوں، اللہ میری گاڑی کا خیال کرے گا، تو بعد میں کوئی چوری کر گیا تو قصور کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ یعنی حیرت کی بات ہے، علماء یہ لکھتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے جانور کو دیکھ لیجئے کہ وہ بھی اپنے مستقبل کے بارے میں ضرور سوچتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے، وہ اس طرح فکر ہوتی ہے کہ سردی آ رہی ہے، اب گرمی کا موسم ہے، سردی میں کہاں رہوں؟ وہ اپنا کوئی گھونسلہ بناتا ہے، کوئی غار بناتا ہے، کوئی چھوٹی سی جگہ تیار کرتا ہے یا تلاش کرتا ہے تاکہ فیوچر میں جب سردی آئے تو میں اپنے آپ کو وہاں اپنے آپ کو رکھ سکوں، بارش آئے تب بھی وہ چھپتا ہے، تب بھی وہ سوچتا ہے، گرمی ہو تب بھی وہ سائے کی تلاش میں ادھر ادھر جاتا ہے، بھوک لگے تب بھی وہ گھومتا پھرتا ہے کہیں سے کچھ مل جائے. لیکن یہ کیا توقع ہے کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں کچھ بھی نہ کروں اور کہوں کہ میرا رزق میرے پاس چلا آئے گا اور اللہ ہی میرا خیال کرے گا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے یہ سوال کیا, صحیح بخاری میں ہے, اور سوال یہ تھا کہ حضرت یہ بتائیے, ایک صاحب ہیں گھر میں بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں کرتے اور کہتے ہیں میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو میرا رزق دینا ہے وہ یہاں گھر پہنچ جائے گا, کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں اس نے غلط بات سمجھی ہے, یہ دین کی یہ تعبیر یا یہ مفہوم غلط ہے. اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعل رزقی تحت ظل رمحی, اللہ نے میرا رزق کہاں لکھا ہے؟ تیر کے سائے میں لکھا ہے, تلواروں کے سائے میں میرا رزق لکھا ہے. وہ کچھ کروں گا لڑوں گا تب جا کے کچھ ملے گا, ایسے تھوڑی ملے گا میں گھر بیٹھ جاؤں اور اللہ تعالیٰ مجھے رزق دیتا جائے, نہیں یہ مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح ہم دیکھیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا یا نہیں, صرف اپنے اوپر یا اپنی نیکی پر اعتماد مت کرو, کچھ کرو گے تو بات بنے گی ورنہ نہیں بنے گی. مثال کے طور پر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 950 سال تبلیغ کی, اور تبلیغ کے بعد جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب تمہاری قوم کو غرق کروں گا, تب بھی کچھ وسائل ایسے اللہ تعالیٰ نے ضرور اختیار کروائے سیدنا نوح علیہ السلام سے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ توکل کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اور وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا نوح, اے نوح علیہ السلام, اصنع الفلک باعیننا ووحینا, کشتی بنائیے. ہاں یہ مت سوچی کہ پانی آئے گا میں تیر کے اوپر آ جاؤں گا یا پانی نیچے ہوگا اور میں اوپر تیرتا رہوں گا یا اوپر ہی اڑتا رہوں گا, نہیں, وسنع الفلک, آپ کشتی بھی بنائیے اور کشتی ایسے بنائیے بے اعیننا ووحینا, ہماری نگرانی میں, ہماری سپرویژن میں, ہم جیسے آپ کو گائیڈ کرتے جائیں ویسے بنائیے, تب جا کے جب کشتی بن جائے اس پہ سوار ہو جائیے پھر اللہ پہ توکل کیجیے, ایسا نہیں ہوگا کام چلے گا. یہی چیز ہم دیکھیں دوسرے انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ غارِ ثور میں تھے, تو آپ نے جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو لفظ فرمائے لا تحزن ان اللہ معنا, کہ ابو بکر گھبرائیے نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے, یہ کس بنیاد پہ فرمائے تھے؟ پہلے کچھ کیا ہوا تھا, پہلے کچھ بند باندھے ہوئے تھے, کچھ کر کے آئے تھے, اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر سے فرمایا ابو بکر گھبرائیے نہیں, غم نہ کیجئے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پہلے آپ نے کیا کچھ کیا؟ آپ نے یہ بندوبست کیا کہ میں اس رات کو دوران چھوڑ کے میں چلا جاؤں گا لیکن میرے بستر پر کون لیٹے گا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم نے لیٹنا ہے, امانتیں میرے پاس ہیں, میں جا رہا ہوں, ان امانتوں کا کیا ہوگا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی یہ امانتیں اور فرمایا ابو بکر, اب علی, یہ فلاں فلاں کی امانت ہے, یہ تم صبح اٹھ کے ان کو دے دینا اور پھر اس کے بعد میرے پاس آ جانا. آپ جب نکلے تو نکلنے سے پہلے یہ بھی سوچا کہ میرے ساتھ کون جائے گا؟ ابو بکر سے فرمایا ابو بکر تم نے میرے ساتھ جانا ہے. اور پھر جب آپ نکلے تو آپ نے یہ بھی سوچا کہ کون ہے جو ہمیں راہ دکھائے گا؟ عبداللہ ابن اریقط گو مسلمان نہیں ہے, آپ نے اس پر اعتماد کیا, یعنی اس طرح کے وہ واقعی ایسا انسان تھا, مخالف نہیں تھا, دشمن نہیں تھا, ایک دیہاتی آدمی تھا, آپ نے اس کو ہائر کیا اور اس نے راستہ دکھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ لے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف سور غار سور کی طرف لے گیا. اور جب آپ وہاں پہنچنے ہیں خیال میں یہ لاتے ہیں میں وہاں پہنچوں گا, کچھ راتیں اگر رہنا پڑے کھانا بھی تو کھانا ہے, کھانا کون لائے گا؟ طے ہوا کہ اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہما یہ کھانا لائیں گی. پھر یہ بھی سوچا کہ زمین کچی ہے، مٹی والی ہے، میں چلوں گا قدموں کے نشان نظر آئیں گے، اور دشمن کو شاید یہی نشان گائیڈ کر دیں کہ ادھر گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان نشانات کو کون مٹائے گا؟ تو اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بندوبست کیا کہ عامر ابن فہیرہ تم اپنے ریوڑ کو لے کے چلے آنا، اور یہ اسما جو آتی جاتی ہیں ان کے قدموں کے نشانات کو بھی مٹانا ہے، اور جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو تم نے ان نشانات کو بھی اپنے ریوڑ کے ذریعے مٹا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ پہنچے ہیں وہاں، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر گھبرائیے نا، غم نہ کیجئے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کچھ پیش قدمی، کچھ حفاظتی تدابیر یہ بڑی ضروری ہیں زندگی کے لیے، وہ انسان کر بیٹھے تو اس کے بعد پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے تو پھر اللہ واقعی ساتھ دیتا ہے۔ شقیق بلخی ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کے ایک دوست تھے ابراہیم ابن ادہم، یہ بھی بہت بڑے نیک انسان، مستجاب الدعوات، اپنے وقت کے ولی، دونوں دوست تھے۔ شقیق نے کہا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور تجارت کرنی ہے، دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جلد از جلد اپنا میں کام کروں، کچھ نفع حاصل کروں اور واپس لوٹوں۔ تو خدا حافظ کہہ کے چلے گئے، جا رہے ہیں، صحرا سے گزر رہے ہیں، سفر ہے، چل رہے ہیں۔ تو راستے میں اتفاق سے انہوں نے دیکھا، کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو اتفاق سے دیکھا ایک پرندہ آیا، اور وہ اس کے منہ میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور اس پرندے کے منہ میں وہ ڈال رہا ہے جو بالکل اندھا ہے، نابینا ہے۔ شقیق نے جب دیکھا تو حیران رہ گئے، اور اس وقت دل میں یہ خیال بیٹھ گیا کہ اگر اللہ اس اندھے پرندے کو روزی پہنچا سکتا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے سفر کرنے کی، مجھے کیا ضرورت ہے، تو میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں، اللہ پہ توکل کرتا ہوں اور واپس جاتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی رزق پہنچا دے گا، ایسے خام خواہ میں دنیا دار بنتا جا رہا ہوں۔ تو واپس پلٹ آئے، اور چند دنوں میں ہی واپس پلٹ آئے تو ابراہیم ابن ادہم کو ملے، وہ حیران ہو گئے کہ تم اتنے جلدی کیوں واپس آ گئے۔ تو شقیق نے کہا کہ اصل بات یہ ہے، میں جا تو رہا تھا لیکن راستے میں میں نے ایک پرندے کو دیکھا جو بینا تھا، وہ خوراک لا رہا ہے اور ایک اندھا پرندہ ہے اس کو کھلا رہا ہے، میں نے سوچا کہ اگر اللہ اس اندھے پرندے کو کھلا سکتا ہے تو مجھے بھی کھلائے گا، مجھے کیا ضرورت ہے تجارت کرنے کی، اتنی خام خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی، اس لیے میں واپس چلا آیا ہوں۔ ابراہیم ابن ادہم وہ بڑے سمجھدار انسان تھے، صوفی تھے، بزرگ تھے، وہ فرمانے لگے تم نے اندھا پرندہ تو بننا پسند کیا مگر بینا پرندہ بننا پسند نہیں کیا، اگر تم وہ بینا پرندے بن جاتے تو نہ صرف یہ کہ تم ایسے لوگوں کو کھلاتے بھی صحیح اور اللہ تعالیٰ تمہارے مقدر میں اچھا رزق بھی لکھ دیتا، مگر تم نے اندھا پرندہ بننا پسند کر لیا، یہ مناسب نہیں ہے، کام کرو، جاؤ بزنس کرو، پھر اس کے بعد لے آؤ ان چیزوں کو بیچو، جو نفع ہوگا اللہ تعالیٰ پھر تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کر دے، توفیق دے دے کہ تم اپنے اس نفع سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اندھا پرندہ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی اچھے بھلے سمارٹ نوجوان کو دیکھتے تو بڑے خوش ہوتے، لیکن ساتھ ہی یہ سوال کرتے کہ کیا یہ نوجوان کچھ جانتا بھی ہے کہ نہیں، کچھ فن، کوئی آرٹ، کوئی علم، تو جب انہیں بتایا جاتا کہ نہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ارد گرد بیٹھنے والے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سقط فی نظرہ، کہ یہ نوجوان فوراً ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں گر جاتا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے، تو بھائی اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے، صحت دی ہے، عقل دی ہے، سمجھدار ہو تو کچھ کرو، کچھ کماؤ، کچھ جان لو، وقت کو ضائع کر رہے ہو، کچھ کماتے نہیں ہو، یہ کیا ہو رہا ہے، بنے پھرتے ہو بڑے خوبصورت، بننا ٹھننا یہی بس ایک کام ہے، باقی کچھ کام نہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتے تھے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ حنین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا ویوم حنین. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں تمہاری بے شمار مقامات پر یا بے شمار جنگوں میں تمہاری مدد کی ہے, اور خاص طور پر یوم حنین, جنگ حنین کے موقع پر. وہاں یہ سمجھایا اذ اعجبتکم کثرتکم, اس وقت تمہیں اپنی کثرت پر بڑا ناز تھا. بس یہ ناز آ جائے, اللہ پہ توکل انسان نہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے, جنگ کا پانسا بھی اللہ پلٹ دیتا ہے. اور یہی کچھ ہوا, جنگ حنین میں مسلمان سنبھل نہیں سکے اور دشمن نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر کے تیر برسائے اور ان کے ہوش اڑ گئے. اور پھر بالآخر جب ہوش آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دفاع کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا کہ وہ فاتح بنے. اس طرف اشارہ کیا ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سیدہ ہاجرہ کو اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جو ابھی گود میں بچے ہیں, ان دونوں کو لیتے ہیں, اونٹ پہ سوار کرتے ہیں اور فلسطین سے نکل کے مکہ آتے ہیں اور خانہ کعبہ جہاں بیت اللہ ہے اس کے قریب ہی ان کو اتارتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. اب اس فیملی کے پاس تھوڑی سی کھجوریں ہیں, کچھ نہیں, تھوڑی سی کھجوریں ہیں جو کھانی ہیں. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتار کے بغیر بات کیے اپنی بیوی کو چھوڑ کے, بچے کو چھوڑ کے واپس مڑتے ہیں. سیدہ ہاجرہ دیکھ رہی ہیں کہ خاوند تو واپس جا رہے ہیں, وہ دوڑی پیچھے. ان کا ابراہیم یہ کیا ہے, بچہ ہے, میں ہوں, تم مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم خاموش ہیں. پھر عرض کرتی ہیں ابراہیم کیا مسئلہ ہے, خاموش ہیں. پھر سوال کرتی ہیں اللہ امرک, کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سر ہلاتے ہیں اور فرماتے ہیں, بس سر ہلاتے ہیں جس کا مطلب ہے جی ہاں. اب اس موقع پر اس خاتون کا توکل دیکھیے اللہ تعالیٰ پر. پھر کہتی ہیں مہار چھوڑ دی, اور چھوڑ کے کہتی ہیں اذن لا یضیعنی اللہ, اگر ایسی بات ہے تو میرا اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا, آپ چاہیے. یہ ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر, اس قدر ایمان. اسی طرح قوم نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بت توڑنے کی وجہ سے, اس ناراضگی کی وجہ سے آگ میں ڈالنا چاہا تو جبریل امین آپ کے پاس آئے, یہ منجنیق پہ ہیں, اور یہی بس یہاں سے نیچے آگ میں پھینکنا ہے. اور منجنیق پہ جو ہی ڈالا انہوں نے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے یہ لفظ نکلے حسبی اللہ و نعم الوکیل, میرا اللہ مجھے کافی ہے, وہی بہترین کارساز ہے. جبریل امین آئے, عرض کی اللہ کے رسول ابراہیم اللہ نے مجھے بھیجا ہے, کوئی مدد چاہیے, حکم دیجئے, میں کرنے کو تیار ہوں. فرمایا نہیں, تجھ سے نہیں, تجھ سے نہیں لینی. جبریل نے عرض کی اچھا اسی سے لیجئے جو دینے والا ہے. کہا ہاں میں اس سے لوں گا, اور میں لوں گا بس اس طرح کہ وہ سب کچھ جانتا ہے, وہ سب کچھ جانتا ہے میرے حالات کو, بس کافی ہے. علماء یہ لکھتے ہیں کہ ان کے یہ الفاظ ایسے تھے کہ اللہ کو ایسے پسند آئے کہ اسی وقت آگ کو حکم دیا کہ آگ کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, خبردار ابراہیم علیہ السلام کو ذرہ برابر نہیں جلانا بلکہ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامت والی بن جا. اللہ پر توکل, اللہ پر اعتماد, یہ ہم مسلمانوں کا ایک بہترین ایمان ہے اور ہونا چاہیے. رجا ابن حیوہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں, مگر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے وزیر بھی رہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز جب مدینہ کے گورنر تھے تو یہ ان کے وزیر تھے, اور اسی گورنری کے دوران انہوں نے اپنے اس وزیر سے کہا رجا جائیے میرے لیے کوئی اچھی سی پوشاک خرید کے آئیے, اچھا سا بہترین سا کپڑا. وہ گئے 500 درہم کا بہترین کپڑا لے کے آئے. انہوں نے جب اس کو دیکھا تو ٹچ کر کے کہتے ہیں جید لولا انہ رخیص الثمن, ہے تو کپڑا اچھا مگر قیمت میں ذرا تھوڑا سا یہ لگتا ہے سستا ہے. مراد یہ کہ زیادہ قیمت نہیں ہے اس کی. گورنر ہیں, بڑا اچھا لباس پہنتے ہیں, کپڑوں کی پہچان ہے, 500 درہم کا کپڑا لے کے آئے اور ہاتھ لگا کے کہتے ہیں کپڑا زبردست ہے مگر یہ قیمتی نہیں ہے, اس کی قیمت تھوڑی ہے. مراد یہ کہ ذرا اچھا اور بہترین کپڑا لے آئیے. اور پھر جب خلیفہ بنے, یہی عمر بن عبدالعزیز, جب خلیفہ بنے تو اسی وزیر رجا ابن حیوہ کو کہا کہ رجا جائیے میرے لیے کپڑا لے کے آئیے. تو رجا کہتے ہیں میں کپڑا لینے گیا تو 5 درہم انہوں نے مجھے دیے, صرف 5 درہم. کہا جائیے اس کا کپڑا لے کے آئیے. میں کپڑا لے کے آیا تو اس کو دیکھ کے کہتے ہیں ہے تو اچھا مگر میں اس کو اس لیے نہیں پہن سکتا کہ 5 درہم زیادہ ہیں. 5 درہم کی زیادہ ہے یعنی قیمتی, یہ 5 درہم کا قیمتی کپڑا ہے, اس سے سستا ہو تو زیادہ بہتر ہے. رجا کہتے ہیں ان کی یہ بات سن کے میں رو پڑا. مجھے کہنے لگے کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کی آپ گورنر تھے, 500 درہم کا کپڑا لایا تھا, اس وقت آپ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ قیمت میں سستا ہے, ذرا مہنگا لے آئیے, اور اب میں آپ خلیفہ ہیں, میں 5 درہم کا کپڑا لائیں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ قیمت میں مہنگا ہے. بس اس وجہ سے رو رہا ہوں. تو فرمانے لگے بات یہ ہے کہ میرا جو دل ہے اس کی کچھ کیفیات ایسی ہیں کہ یہ منزل بمنزل روز بروز آگے بڑھتا ہے, ترقی کرتا ہے. جب میں گورنر تھا تو اس وقت میری خواہشات یہ تھی, اب میں خلیفہ بنا ہوں تو اب میری خواہشات دل کی پلٹ گئی ہیں. اور وہ یوں ہے کہ میں اپنی منزل کو دیکھتا ہوں, مرنے کے بعد میری منزل کیا ہوگی, اور میں چاہتا ہوں کہ میرا دل اب اس کا شوق کرے, اب دنیا کا شوق نہ کرے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لولا جید لولا انہ غالی سمن, کہ کپڑا تو عمدہ ہے مگر قیمت میں بڑا مہنگا ہے, میں نہیں لے سکتا. نظریں کہاں ہیں؟ بیٹے کے بارے میں علم ہوا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیونکہ اس نے ایک انگوٹھی بنائی ہے اور انگوٹھی میں 1000 درہم کا نگینہ لگایا ہے. اپنے بیٹے کو فوراً خط لکھا اور خط یہ لکھا کہ بیٹا اس انگوٹھی کو بیچ دو اور جو رقم ملے اس سے 1000 فقیر لوگوں کو کھانا کھلاؤ, اور پھر لوہے کی ایک انگوٹھی بنواؤ اور اس انگوٹھی پر یہ لفظ لکھو کہ رحم اللہ امرأً عرف قدر نفسی ہی, اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنی اوقات کو جان لیتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ وہ طریقے ہیں ہم مسلمانوں کے جو ماضی میں تھے, دین نے اسی کی تعلیم دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے گزرے, ہمارے اسلاف بزرگ اسی سے گزرے. آج ہمارے حالات جو ہیں وہ کچھ ایسے ہیں کہ اللہ پر بھروسہ کم ہے, اپنی ذات پر ہے, اپنے اختیار پر ہے, اپنی پوزیشن پر ہے, اپنے حالات پر ہے, اپنی جوانی طاقت پر ہے, اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. کچھ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے سارے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر نہ چھوڑ دیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کو کافی ہے, اور جو نہیں کرے گا وہ جو کرنا چاہے کر لے, اللہ اس کو اس کے سپرد کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی اس شرط یعنی توکل پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں کچھ اپنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ بولیں جن سے واقعی ہمارا ایمان چھلکتا ہو اللہ تعالیٰ کی ذات پر, اور جو اپنی ذات پر جو اعتبار ہے, اعتماد ہے, ٹرسٹ ہے, جس کو ہم بڑی خوبی سمجھتے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ کو کاٹ دیتے ہیں, ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.